पढ़ हो गए। असल तो किताब सुलह हो रही है, लेकिन हमारी तारीख का एक अजीम उन्वान है और वो उन्वान सुलह के मुतालिक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम नवा से हजरत हसन इबन अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों को खून रेजी से बचाने के लिए ओहदे और मनसब की अजीम कुर्बानी पेश की। मनसब इमामत, मनसब खिलाफत, मनसब अमारत की अजीम कुर्बानी सैयदिना हजरत हसन ने पेश की और मकसद था मुसलमानों में सुलह हो जावे, खून रेजी से बच जावे। और ये इस अजीम कुर्बानी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से पेशीन गोई फरमाई थी। पेशीन गोई ये नबुव्वत की सदाकत की बहुत बड़ी दलील होती है कि नबी मुस्तकबिल में पेश आने वाली चीज की खबर देवे और मुस्तकबिल में वैसा ही होवे, उसको पेशीन गोई कहते हैं, भविष्यवाणी कहा जाता है। और जैसी बात नबी ने कही मुस्तकबिल में ऐसा ही हो, ये नबी की सदाकत की एक बड़ी दलील समझी जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन के मुतालिक पेशीन गोई फरमाई थी कि मेरा ये बेटा सरदार है। मालूम हुआ कि नवासे को भी बेटा कहते और नवासों से मोहब्बत नबी की सुन्नत है। और जिस किसी को नवासे मिल जावे गोया गैर इख्तियारी सुन्नत नबवी हासिल हो गई। तो हुजूर ने क्या फरमाया था, अल्लाह ताला मेरे इस नवासे हसन के जरिए दो बड़ी जमातों के दरमियान में सुलह कराएंगे। अब दो जमातों में, दो फर्द में, दो तंजीम में, दो मुल्क में झगड़ा होए और हरेक अपने मौकिफ पर अड़े रहे तो सुलह हो ही नहीं सकती। सुलह के लिए जाबता ये है, किसी को दबना पड़ेगा, किसी को अपनी राय छोड़नी पड़ेगी, किसी को अपने जज्बात की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो सुलह हो जाएगी और मुसालहत के सवाब से मालामाल हो जाएगा। फिर इस्तिदलाल किया फअस्लिहु बैनहुमा कि उन दोनों के दरमियान में सुलह करा दो, यानी मुसलमानों की दो जमातें लड़ रही हो तो उनके दरमियान सुलह करा दो, ये बहुत बड़ा नेकी और अजर और सवाब का काम है। अब तवील रिवायत इमाम अली मकाम लाए हैं, उसका पस मंजर ये है کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن ابن علی خلیفہ بنے. 30 سال پورے ہونے میں 6 مہینے ابھی باقی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی میرے بعد خلافت علی نہج نبوت 30 سال رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت کا دور دوراں ہوگا. تو حضرت علی کی شہادت کے وقت پر 29.5 سال ہوئے تھے اور 30 سال پورے ہونے میں 6 مہینے باقی تھے. حضرت حسن ابن علی چونکہ بڑے صاحبزادے خانوادہ رسالت کے چراغ اسی لیے ان کو امیر خلیفہ منتخب کیا گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبے زمانے سے ایک علاقے کے گورنر چلے آ رہے تھے, ایک علاقے کے اوپر امارت کر ہی رہے تھے, گورنری کر ہی رہے تھے. حضرت حسن ابن علی جب امیر بنے تو حضرت معاویہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, بیعت علی الخلافہ انہوں نے نہیں کی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دباؤ بنایا کہ یہ کسی طرح بیعت کر لے, اور یہ دباؤ بنانا بھی صحیح تھا کہ امارت اسلامیہ خلافت اسلامیہ کا شیرازہ منتشر نہ ہو جاوے, بکھر نہ جاوے, اسی لیے متحدہ متفقہ مملکت باقی رہنی چاہیے. اس کے لیے حضرت حسن نے دباؤ ڈالنے کے لیے ایک بڑے لشکر کو تیار کیا تاکہ حضرت معاویہ تیار ہو جاوے بیعت کے واسطے. وہ واقعہ یہاں امام علی مقام لائے ہیں. جی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استقبل پیش قدمی کی, آگے بڑھے. خدا پاک کی قسم حضرت علی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کی طرف حضرت حسن ابن علی پیش قدمی کی, حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کی طرف ٹکڑیوں کو لے کر کے جماعتوں کو لے کر کے جو پہاڑوں کے مانند تھی, یعنی لشکر کی اتنی بڑی ٹکڑیاں تیار کی کہ وہ پہاڑوں کے مانند تھی, یعنی بڑی تعداد میں سپاہی تیار کیے. حضرت عمر بن عاص نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ میں ایسی ٹکڑیوں کو لشکروں کو دیکھ رہا ہوں, انی لأراک تائب, یقیناً میں ایسی فوج اور ٹکڑیاں دیکھ رہا ہوں. اب آگے والی عبارت معروف بھی پڑھ سکتے ہیں, مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں. معروف پڑھے تو کیا ترجمہ کریں گے, جو پٹ پھیر کر نہیں جا سکتیاں, یعنی اتنی بڑی جو ہے وہ ٹکڑیاں ٹولیاں تیار ہو رہی کہ وہ پٹ پھرا کر جائے گی نہیں. مجہول کا ترجمہ کیا کریں گے, जिन टुकड़ियों का रुख नहीं फिराया जा सकता, जिन टुकड़ियों का रुख फिराया नहीं जा सकता, यानी कोई भी मुकाबला करने वाला इनको वापिस नहीं कर सकता, अपनी ताकत के बल बोते पर उनको फिर से पीछे धकेल नहीं सकता, और वो भी वापिस जाने वाले नहीं है, इतना बड़ा लश्कर जर्रार आ रहा है, कब जाएगा? हत्ता तकतुल अकरानहा, यहाँ तक के वो अपने करीनों को, हम असरों को कत्ल कर डाले, यानी मुकाबला करने वालों को बड़ी तादाद में कत्ल कर डालेंगे, और कत्ल करके उनको कमजोर कर डालेंगे, तभी वो लश्कर वापिस जाएंगे, वहाँ तक वो लश्कर वापिस जाने वाले नहीं हैं। ऐसा बड़ा लश्कर हसन इब्ने अली लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल इनका मंशा ये था कि वो हजरत मुआविया को उभारे कि मुआविया तुम भी बड़ा लश्कर तैयार करो, उधर से हसन इब्ने अली बड़ा लश्कर लेके आ रहे हैं, तो तुम भी बड़ा लश्कर लेकर मुकाबले की तैयारी करो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। ये उभारा जा रहा था हजरत मुआविया को। फकाल लहु मुआविया, तो हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अम्र को कहा। अब कौल का मकूला तो आगे आ रहा है, बीच में एक जुमला मौतरी था, वकान वल्लाही खैर रजुलैनी, मुआविया और अम्र में खुदाए पाक की कसम मुआविया बेहतरीन आदमी थे, और मुआविया और अम्र में खुदाए पाक की कसम मुआविया बेहतरीन आदमी थे। क्यों बेहतरीन आदमी हजरत मुआविया साबित हुए? इसलिए कि लोगों ने वरगलाया, फिर भी वो जो है फुग्गे की तरह उड़े नहीं, और उन्होंने कहा कि मैं नवासे रसूल के मुकाबले के लिए कोई बड़ी फौज जमा नहीं करूंगा, कत्ल व किताल की तैयारी नहीं करूंगा, मुसलमानों की खून रेजी नहीं करूंगा। इस एतबार से मुआविया हो गए खैरर रजुलैनी, दो आदमियों में बेहतरीन आदमी। ऐ अम्रु इन कतल हा उलाई, अगर ये लोग इनको मारे, इनको और वो इनको, यानी कि दो फरीक मैदान में उतरेंगे, दोनों तरफ मुसलमान, दोनों तरफ जो है सहाबा ताबेईन, ये इनको मारेंगे वो इनको मारेंगे, तो क्या होगा? मन ली बी निशा इहिम, कौन मेरा मदद करने वाला होगा उनकी औरतों की देखभाल के लिए, यानी मकतूलीन जो होंगे उनकी बेवाओं की देखभाल करने वाला कौन होगा? दूसरा जुमला क्या कहा? मनली विदई अतिहिम, कौन कफालत करेगा उनकी जायदाद की, जायदाद और प्रॉपर्टी की कौन कफालत करेगा? और लिबाज रिवायतों में ये लफ्ज भी है, उनके बच्चों की कौन देखभाल करेगा, यानी मक्तूलीन मरेंगे, उनकी बेवाएं, इनके बच्चे, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद, उसकी कौन देखभाल करेगा? और कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा तो सब चीजें जाया और बर्बाद हो जाएगी। दूसरा मतलब, अगर ये सब खत्म हो जाएंगे तो कौन बाकी रहेंगे जिन पर मैं हुकूमत करूंगा? इसलिए कि बादशाह कब होता है? रियाया हो, रियाया नहीं तो बादशाह कहेगा, तो कौन होगा जिस पर मैं हुकूमत करूं अगर ये लोग जाए हो गए तो। तीसरा मतलब, हुकूमत का काम कौन संभालेगा अगर ये सब जाए हो गए तो। यानी अच्छे अच्छे अफराद जाए हो गए तो हुकूमत का काम कौन संभालेगा। ये मुआविया रदी अल्लाहु ताला उन्होंने फिक्र फरमाई और उनकी फिक्र बजा थी कि भाई खेती बाड़ी वगैरह की देखभाल कौन करेगा मक्तूलेन की, बीवी बच्चों सामान की देखभाल कौन करेगा मक्तूलेन की, और बड़ी बात क्या होगी कि मुसलमानों में अगर खून रेजी चालू हो गई तो उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए कि करीब ही में जंगे सिफिन हुई थी तो कहा जंगे सिफिन के अंदर तो इतने सारे मुसलमान काम आए हैं और मुसलमानों में ऐसी खून रेजी हुई है, अब अगर एक नई जंग छिड़ गई तो फिर ये मुसलमानों की आपस की खून रेजी कत्लों की ताल को कौन रोकेगा, कौन मुसलमानों की जान को बचाएगा। ये फिक्र फरमाया हजरत मुआविया ने। फबअथ इलैहि रजुलैन मिन कुरैश, हजरत मुआविया ने हजरत हसन के पास कबीले कुरैश के दो आदमियों को भेजा। ये कुरैश की एक शाख बनी अब्द शम्श से ताल्लुक रखते थे। कौन थे दो फर्द? एक थे हजरत अब्दुर्रहमान इबन समूरा रदी अल्लाहु ताला अन्हो, अब्दुर्रहमान इबन समूरा इबन हबीब इबन अब्द शम्श अल कुरैशी। फतेह मक्का के दिन ये ईमान लाए, उनका इस्लाम बड़ा उम्दा साबित हुआ। सिजिस्तान के फातेह यही है, बसरा या मुरु शहर में आपकी वफात हुई सन 51 हिजरी के अंदर। दूसरे सहाबी कुरैशी शमशी है अब्दुल्लाह इब्ने आमिर, अब्दुल्लाह इब्ने आमिर इब्ने कुरैज इबन हबीब इबन अब्द शम्श अल कुरैशी। जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उनकी उम्र 13 साल की थी। खुरासान असबहान किरमान वगैरह के फातेह यही सहाबी है, किसरा के कातिल, और इनके हाथ से किसरा मरा उसके शुक्राने में इन्होंने एहराम बांधा और उमरा किया। सन 59 हिजरी के अंदर इनका इंतकाल हुआ। तो ये दोनों हजरात को मुसालहत की बातचीत करने के लिए भेजा, क्योंकि ये दोनों भी कुरैशी, हजरत हसन भी कुरैशी, कि जाओ तुम एक खानदान के हो, सुलह की बात करके आओ। फकल हजरत माविया ने क्या कहा? इज़हबा, तुम दोनों जाओ, इला हाजर रजुल, इस शख्स की तरफ यानी हसन इब्ने अली की तरफ जाओ तुम दोनों। गोया हजरत मुआविया मुसालहत चाहते थे। फआरिदा अलैहि वकूला लहू वतलुबा इलैहि, जाके तुम सुलह की पेशकश करो और तुम दोनों जाकर के कहो उनको, हजरत हसन को, और उनसे मुतालबा करो। यानी मुआविया रदी अल्लाहु अन्हु ने ये कहलवाया कि हसन को कहो कि अभी खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ, अभी मुझे खलीफा बन लेने दो, मेरे बाद तुम खलीफा बनना, चूंकि तुम अभी कम उम्र हो और मेरे पास लंबे जमाने से ममलकत है और जाहिरी असबाब में तुम्हारी उम्र अभी लंबी है, तुम बाद में खलीफा बनते रहना, अभी जो है खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ। ये दरख्वास्त और मुतालबा लेकर दोनों हजरात को भेजा। फअतयाहू, अब्दुर्रहमान इब्ने समूरा और अब्दुल्ला इब्ने आमिर हजरत हसन के पास आए, हजरत मुआविया के नुमाइंदा बन के आए। दोनों आके बातचीत चालू की और दोनों ने आके कहा और मुतालबा किया कि दस्तबरदार हो जाओ, इस मदावे से तुम दस्तबरदार हो जाओ। सब बातें सुनी। उसके बाद हजरत हसन इब्ने अली ने क्या फरमाया, इन्ना बनु अब्दिल मुत्तलिब, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद है, यानी हम खानदान बनु अब्दुल मुत्तलिब का मैं चश्मो चिराग हूँ। कद असबना मिन हाजल माली, हमको इस माल से पहुंचा है। क्या मतलब, पक्की बात ये कि हमको इस माल से पहुंचा है। और इन्ना बनु अब्दुल मुत्तलिब क्या मतलब इस जुमले का, अच्छी तरह समझो। हम खानदान बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोग, हमारी आदत है कि हम लोगों को नवाजते रहते हैं, माल हदाया अताया देते रहते हैं, एहसानात करते रहते हैं, जरूरियात तकलीफात के वक्त पर हम खड़े रहते हैं। यानी किसी की यहाँ कोई तकलीफ आ गई तो हम जाके वहाँ खड़े रहेंगे, बोलो क्या तकलीफ है, मदद करनी है। हम है बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोग, लोगों की जरूरियात पूरी करने वाले, एहसान करने वाले, उसकी मुश्किल वक्त में जाके खड़े रहने वाले, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने के लिए हर वक्त हाजिर लोग हैं हम लोग। अब माल वाले वाक्य का क्या मतलब, तो बादशुरा ने क्या किया, असबना का मफ़ऊल महजूफ माना। अब असबना का मफ़ऊल निकलेगा अल खिलाफत, कद असबनल खिलाफा, हमको खिलाफत हासिल हो गई, यानी सही तरीके से खिलाफत हमको हासिल हो गई और हम ही खिलाफत के वाकई मुस्तहिक है। खिलाफत के हम वाकई मुस्तहिक और हमें सही तरीके से खिलाफत हासिल हो गई। फिर मिन हाजल माल का मतलब, हम सही तरीके से बैतुल माल का माल खर्च करते हैं, सही तरीके से बैतुल माल का निजाम चलाते हैं, बैतुल माल का माल सही तरीके से सही जगह हम खर्च करते हैं। एक और मफहूम देखो, हम अगर खिलाफत से हट जावे तो लोगों को जो माल की तवक्को है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि अभी हम बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोग खिलाफत पर हैं, बहुत से गरीब हाजतमंदों को हमसे तवक्को है कि हम उनको माल देंगे, उनकी जरूरत पूरी करेंगे। अब अगर हम मनसब से हट गए तो उनकी तवक्को पूरी नहीं होगी, इसलिए लोग हमारा खिलाफत से हटना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए लोग पसंद नहीं करेंगे कि हम खिलाफत से हट जावे। तो इस तरह की बातें कही और बाज़ों ने इसका मतलब ये बयान किया कि हमारे पास माल बहुत है, इसलिए मुआविया को कहो कि हमको माल की लालच तो देवे ही नहीं। किसी को आजकल सौदे बहुत सारे माल पर होते हैं, खास करके इलेक्शनों में फरीक मुखालिफ के उम्मीदवारों को, कहे चल तू 1-2 करोड़ ले ले, चुपके से ले ले, तुझे जो है खुद ब खुद ऐसी तरीका अपनाने का कि तू हार जावे और हमारा जो है उम्मीदवार जीत जावे, ऐसी बहुत सेटिंग होती है। तो इनका कहने का मंशा ये था कि हमारे पास तो माल बहुत है, हमको माल की लालच देकर हमको मनसब से हटाने के चक्कर में मत पड़ो, हमारे पास खूब माल है। दरअसल हजरत मुआविया ने ये भी कहलवाया था कि भाई तुम लोगों को ये जो फिक्र है कि लोगों की जरूरियात कैसे पूरी होगी, اور مال جو ہے لوگوں کو نہیں ملے گا تو میں تم کو ایک بڑی مقدار میں مال دے دیتا ہوں، تم مال لو اور اپنے طور پر غریبوں میں ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے رہنا، تمہارا مقصد یہی نا مال تقسیم کرنا، تو میں تم کو مال دے دیتا ہوں لیکن تم منصب سے ہٹ جاؤ، خلافت سے ہٹ جاؤ۔ اور ایک توجہ اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ مال لوگوں کو نہیں ملے گا تو لوگ خون ریزی کریں گے، اسی لیے اسی لوگوں پر مال خرچ کرنا پڑے گا تاکہ وہ ٹھنڈے ہو جائے۔ بہت سے لوگ حکومت میں گڑبڑیاں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ملنا بند ہو گیا مال، اس لیے وہ گڑبڑیاں کھڑی کرتے ہیں۔ تو حضرت حسن کے فرمانے کا منشا کیا تھا کہ لوگوں کو مال نہیں ملے گا، خون ریزی کریں گے، اسی لیے ایسی لوگوں پر مال خرچ کرنا پڑے گا تاکہ وہ لوگ ٹھنڈے ہو جائے اور حکومت میں گڑبڑیاں کھڑی نہ کرے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ آتَتْ فِي دِمَائِهَا، اور یہ امت خون کے اندر بڑی فساد میں مبتلا ہو چکی ہے۔ یعنی اس نقطے نظر سے بھی غور کرو کہ ابھی جنگ صفین میں کتنی جانے گئی، کتنا خون بہا، اب آئندہ میں اور آپ بھی لڑیں گے تو ایک مزید خون ریزی کا سلسلہ چلے گا، اور کیا امت اسی طرح آپس میں لڑ لڑا کر کے جان ضائع کرے گی؟ اس نقطے نظر بھی سے بھی سوچو۔ مال کا مسئلہ ہے تو یہ اس کا حل ہے، لیکن یہ عظیم نقطے نظر سے سوچو کہ اگر امت میں خون ریزی چلتی رہی تو پھر یہ آپس کے قتل و قتال میں کتنوں کی جانے جائے گی، لوگوں میں فساد پیدا ہو گیا ہے۔ قالا، ان دونوں نے اچھی طرح پیشکش کی، فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ، ان دونوں حضرات نے کہا حضرت معاویہ تمہارے سامنے اتنا اتنا مال پیش کرتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ 300,000 درہم یا دینار، 1,000 جوڑی کپڑے اور چند غلاموں کے اوپر صلح کی پیشکش ہوئی تھی، یہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اتنا آپ کو دے دیتے ہیں، آپ لوگوں میں خرچ کرتے رہو، ضرورت مند کی ضرورتیں پوری کرتے رہو، لیکن یہ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ قال، حضرت حسن ابن علی نے فرمایا، فمن لی بہذا، معاویہ کی طرف سے یہ سارا مال وعدے پورے کرانے کا میرے لیے ذمہ دار کون ہوگا، کون کفیل بنے گا؟ قالا نحن لک بہ، تو یہ دونوں بزرگوں نے کہا معاویہ کی طرف سے ہم آپ کے لیے کفیل ہے، ہم لا کے دیں گے۔ فما سألہما شیئن الا قالا نحن لک بہ، حضرت حسن نے جو کچھ سوال ان دونوں سے کیے کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھا، مگر ان دونوں بزرگوں نے یوں کہا کہ حسن ہم معاویہ کی طرف سے تمہارے لیے کفیل ہیں، ہم ہی ذمہ دار ہیں، ہم لا کر کے تم کو وہ مال دیں گے۔ ساری ذمہ داری ان دونوں نے لے لی، ہم آپ کی طرف سے ذمہ دار، آپ بنداس صلح کر لو، خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ فصالحہ، حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے مصالحت کر دی اور دستبردار ہو گئے۔ یہ ہیں عظیم مصالحت، کہ انہوں نے منصب کو قربان کیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان کے اندر خون ریزی نہ ہوئے۔ اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ بھائی نانا جان نے فرمایا تھا کہ خلافت علی نہج النبوہ 30 سال ہوگی، اور 30 سال پورے ہو گئے، اب تو ملوکیت کے دور کا آغاز ہوگا، اس میں کیا من حکومت چلانے کی، اس لیے میں ہٹ جاتا ہوں، مجھے ایسی ملوکیت کے طرز کی مملکت نہیں چلانی، مجھے تو خلافت علی ناجل نبوہ سے خدمت کرنی تھی۔ اور وہ نانا جان نے فرمایا تھا کہ 30 سال تک ہے، 30 سال پورے ہو گئے، 6 مہینے باقی تھے، اس لیے اب میں ہٹ جاتا ہوں۔ یہ ہے تاریخ اسلام کی عظیم قربانی جو حضرت حسن نے دی۔ صلح کر لی لیکن جو ہے مقام اور مرتبہ اونچا ہو گیا، منصب خلافت چھوڑ دیا، امارت چھوڑ دیا، دب گئے لیکن مقام اور مرتبہ اونچا ہو گیا۔ حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ اس پر فرماتے تھے کہ حضرت حسن نے دب کر خلافت چھوڑ دی لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی عزت اور عظمت اتنی بڑھ گئی کہ آج تک دنیا ان کو عظمت سے یاد کرتی ہے۔ اتنا مقام حضرت معاویہ کا نہیں ہے، حضرت معاویہ کو وہ عظمت وہ عزت لوگوں کے اندر نہیں مل سکی جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج تک لوگوں کے درمیان حاصل ہے۔ یہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ اس کے مصداق بن گئے حضرت حسن۔ قال الحسن، اب حسن بصری آئے، اب حسن ابن علی نہیں ہے راوی۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ، میں نے حضرت ابو بکرہ نفیع ابن حارث الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر شریف کے اوپر دیکھا، اس حال میں کہ حسن ابن علی حضور کے پہلو میں تھے، یعنی حضور منبر شریف کے اوپر ہے اور نواسے کو ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ واہ واہ کتنا اچھا منظر، یہ کیسی حضور کی بے تکلفانہ زندگی کہ منبر شریف پر نواسے کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں اور نواسا ساتھ میں کھیل رہا ہے منبر کے اوپر۔ تو کہا حضرت حسن ابن علی حضور کے پہلو میں تھے اور حضور ان لوگوں کی طرف کبھی رخ کرتے اور کبھی جو ہے نواسے کی طرف رخ کرتے، یعنی خطبہ دینے کے لیے کبھی ایک طرف مجمع کو دیکھا، ایک نظر نواسے کو دیکھا۔ اس طرح نواسوں کو کھیل لگانا، شفقت کرنا، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں، اے بچوں کو ہٹاؤ یہاں سے، ہٹاؤ یہاں سے بچوں، اے بچے کہاں سے یہاں آ گئے، اس طرح لوگ خاموخا جو ہے اپنی شرافت جھاڑتے ہیں، بزرگی جھاڑتے ہیں، اور حضور ممبر پر بھی نواسے کو لے کے آ رہے ہیں۔ دیکھیے پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ان بنی ہادا سعید، میرا یہ نواسا سردار بنے گا۔ اور بن گئے سردار، خلافت بھی ملی اور آج تک لوگوں کے دلوں پر سرداری کر رہے حضرت حسن ابن علی۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یقین ہے کہ اللہ تعالی میرے اس نواسے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعت کے معاملات کو سنوار دیں گے، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے معاملات کو سنوار دیں گے۔ یہ حضرت حسن کے لیے بشارت عظمیٰ ہو گئی جو حضور نے پہلے سے پیشین گوئی فرمائی۔ جی اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت حسن کے لیے یہ مال لینا جائز تھا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اپنے حق سے دستبرداری کے معاوضے میں رقم وصول کرنا جائز ہے، اپنا حق ہو اس سے دستبردار ہونے کے لیے رقم لینا جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ حضرت معاویہ کے لیے رقم دینا جائز تھا؟ تو دو احتمال ہیں، پہلا احتمال یہ کہ حضرت معاویہ نے مصالحت میں جو رقم دی اپنی ذاتی رقم دی تو کوئی اشکال ہی نہیں، لیکن اگر بیت المال میں سے یہ رقم دی ہے تو پھر یہ مسئلہ بنے گا کہ فتنے کے خاتمے کے لیے، مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اس طرح بیت المال میں سے خرچ کرنا جائز ہے۔ جی
إليه رجلين من قريش من بني عبد الشمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر فقال اذهب إلى هذا الرجل فعرض عليه فقولا له واتلف إليه فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له وطلب إليه فقال لهما فقال لهم الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قال سمنا من هذا المال فإن هذه الأمة قد عادت في دمائهم قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويتوب إليك ويسألك قال فمن لي بهذا قال نحن لك به فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به فصالحه قال الحسن ولقد سمعت أبا بكر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي إلى جنبي وهو يقول للناس مرة وعلي أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فقال أبو عبد الله قال لي علي بن عبد الله إنما صح عندنا سماع الحسن من أبي بكر رضي الله تعالى عنه
اب ایک مختلف ہی مسئلہ سماع کے بارے میں ہے. اس کو امام نے چھیڑ دیا کہ مجھے میرے استاد علی ابن عبداللہ المدینی نے یوں فرمایا کہ اس حدیث شریف کی سند کے ذریعے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے سیما ثابت ہو گیا. اور ایک روایت میں سیما ثابت ہوا تو اس راوی کی تمام مرویات کے اندر سیما معتبر, اس پر محمول کیا جا سکتا ہے. جی یعنی کیا امیر المومنین خود صلح کا مشورہ دے وے کہے کہ بھائی تم کورٹ کچہری کے چکر میں گائے کو پڑتے ہو, عدالتی کاروائی میں کائی کو پڑھتے ہو, جاؤ صلح کر کے آ جاؤ. آج بھی کورٹوں میں یہی معاملات ہیں کہ کورٹ باقاعدہ خود کہتی ہے جاؤ تم مصالحت کر کے آ جاؤ, ہم اس پر جو ہے 10 مہر لگا دیں گے. کیونکہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ کورٹ خود اس میں دخل گیری کرنا نہیں چاہتی, یا یہ کہ دخل گیری ان کے بس میں نہیں ہے, یا یہ کہ ان کو معاملہ سمجھ سے بالا ہوتا ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی تم کمپرمائز کر کے آؤ اور پھر جو ہے ہم تمہاری صلح کو منظور قانونی حیثیت دے دیں گے. خاص طور پر دیوانی معاملات میں, یعنی جو فیملی کورٹوں میں, اسی طریقے سے زمین جائیداد کے مقدمات میں اخیر میں مصالحت پر ہی آنا پڑتا ہے. جی اس کے لیے ابھی حکومت نے ایک نیا سلسلہ چلایا لوک عدالت, اور وہ سنیچر اتوار کو کورٹ کی چھٹی کے دن مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں وہ کورٹ کمیشن بیٹھتا ہے اور اس دن لوگوں کی لائن ہوا لگتی ہے. اس میں عام طور پر یہی سب کیس ہوتے ہیں, طلاق کے, نفقے کے اور زمینوں کے, اور وہاں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بھٹا بھٹ نمٹا دے جاتے ہیں وہ لوگ. جی
وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد.
اب یہ راوی دیکھیے محمد ابن عبد الرحمن ہے اور ان کی کنیت ہے ابو الرجال. محمد ابن عبد الرحمن ابن حارثہ الانصاری, ان کے 10 بچے تھے اور 10 کے 10 پاور فل تھے, اس لیے ان کی کنیت بن گئی ابو الرجال. جی آپ کہے تو آپ کے لیے ایسی دعا کر دے وے. جی
قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بباب الباب عالية أصواتهما, وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفق بشيء وهو يقول والله لا أفعل, خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف, فقال أنا يا رسول الله, فلو أي ذلك أحبه.
یہ امرا بنت عبد الرحمن کہتی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے دروازے پر جھگڑنے والوں کی آواز سنی جو بلند آواز سے جھگڑے کر رہے تھے. یعنی جھگڑوں میں ان کی آوازیں اونچی ہو رہی تھی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. اب یہ دو جھگڑنے والے کون تھے؟ ایک قرض خواہ اور دوسرا مقروض، دونوں کے درمیان جھگڑے چل رہے تھے. تو ان میں سے ایک یعنی مقروض قرض میں کمی کی درخواست کر رہا تھا اور نرمی کی درخواست کر رہا تھا. مقروض کے ارادہ، بھائی قرضہ کم کر، مطالبے میں نرمی کر. اور قرض خواہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ لا افعل، خدا پاک کی قسم نہ میں قرض کم کروں گا نہ قرض کے مطالبے میں نرمی کروں گا، بائیں چڑھا کے دادا گیری سے وصول کر کے رہوں گا. تو یہ جو قسم کھا کے اس نے منع کیا تو یہ گرا مبالغہ ہے، ایک نامناسب طرز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لے گئے اور کیا فرمایا؟ کہاں ہے بھائی وہ اللہ تعالیٰ پر قسم میں مبالغہ کرنے والا؟ کہاں ہے کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں بالکل جھکوں گا نہیں، میں بالکل کم نہیں کروں گا، کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ یعنی یہ نیکی کا کام تھا کہ بھائی اس سے بیچارے سے قرض ادا نہیں ہوتا تو قرض میں کمی کر دے وے، مطالبے میں نرمی کرے، یہ نیکی کا کام تھا. اور نیکی کے کام کے لیے وہ قسم کھا کے منع کر رہا ہے، کہاں گیا ہے وہ آدمی؟ حضور کو اس پر ناراضگی ہوئی کہ ایک نیکی کے کام کو نہ کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہے، کہاں ہے وہ آدمی بتاؤ؟ حضور نے جب کہا تو انہوں نے وہ ڈھیلے پڑ گئے اور کہنے لگے حضور میں ہی ہوں قرض خواہ. اس کو کہو فلح، یعنی مقروض کو کہو وہ جو پسند کرے میں اس کے لیے تیار ہوں، جو پسند کرے اس کے لیے تیار ہوں. تیار ہونے کا کیا مطلب؟ وہ جتنا قرض دے وے میں لینے تیار ہوں، کمی کے لیے بھی تیار ہوں، جتنی مہلت مانگے اس کے لیے مہلت دینے بھی تیار ہوں. حضور نے جا کر کے خود انداز ایسا اختیار فرمایا کہ وہ مصالحت کے لیے آمادہ ہو گئے. جی لکیہ، لکیہ کے فائل ہے کعب ابن مالک، ہو کا مرجع ہے عبداللہ ابن ابی حضرت، یعنی حضرت کعب ابن مالک قرض خواہ کی، حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت مقروض سے مسجد نبوی میں ملاقات ہو گئی. فل عظیم ہو، وہ سائے کی طرح چپک گئے. لاؤ تو عبداللہ میرا قرضہ لاؤ تو چھوڑوں گا آج نہیں، یہاں تک کہ مطالبے میں آوازیں بلند ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو حضور نے فرمایا یہ کعب، یعنی اشارے سے کہا آدھا کر ڈالا تھا. تو حضرت کعب قرضہ آدھا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور آدھا چھوڑ دیا. گویا حضور امیر نے خود مشورہ دیا کہ بھائی کعب قرضہ آدھا معاف کر دے اور آدھا چھوڑ دے. جی لوگوں میں اصلاح کرانا، لوگوں کے جھگڑے نمٹانا بڑا فضیلت اور بڑا ثواب کا کام ہے. لوگوں میں انصاف کرنا یہ بھی بڑا فضیلت اور ثواب کا کام ہے. صلح کراؤ، انصاف سے کراؤ، ثواب کماؤ. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے، ہر جوڑ کی طرف سے لوگوں کے لیے صدقہ کرنا ہے، یعنی نیکی کا کام اپنے بدن کے ہر ہر جوڑ سے وجود میں آنا چاہیے، اور 360 جوڑ ہیں تو ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہونا چاہیے، تو روزانہ یعنی ہر روز جو سورج نکلتا ہے تو لوگوں کے درمیان انصاف کراوے، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی کہ دو انصاف کرانے کا کام یہ بھی ایک نیکی اور اجر اور ثواب کا کام ہے، بڑی بھلائی کا کام ہے، اور ایسے کام کرتے رہنے چاہیے. دوسری روایتوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ چاش کی 2 رکعت نماز یہ تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھیں گے تو تمام جوڑ استعمال ہوں گے، اور تمام جوڑ استعمال ہوں گے تو تمام جوڑوں نے کوئی نیکی کا کام کر ڈالا، ایسا سمجھا جائے گا، سب کی طرف سے صدقہ ہو گیا. یوں چلو. اس ترجمۃ الباب کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر صاحب نے، قاضی صاحب نے کہا کہ بھائی صلح کرو، لیکن یہ ضدی ابن اڑیل مانتا ہی نہیں ہے، صلح کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے. تو اب امیر اور قاضی کیا کرے گا؟ چلو اب تو انصاف سے فیصلہ ہوگا، میں صلح کے لیے کہہ رہا ہوں پھر بھی ماندہ نہیں، تو اب جو انصاف سے ہوگا وہی ہوگا. صلح میں جیسا کہ آپ کو بتلایا تھا جانبین کی رعایت ہوتی ہے، اور فیصلے کے اندر ایک طرف کا معاملہ ہوتا ہے، تو مصالحت میں دونوں کے لیے خیر دی، لیکن یہ اڑیل کا بیٹا مانتا نہیں ہے، تو اس لیے اب قاضی صاحب بھی جلال میں آگے کہیں گے چلو اب تو ڈو ٹوک فیصلہ کرو، تو اس کی عقل ٹھکانے میں آئے گی، وہاں تک یہ سدھرے ایسا لگتا نہیں ہے. جی. بس اب یہ جھگڑا ہوا ایک انصاری آدمی سے، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا، حضرت زبیر بن عوام مہاجرین میں سے ہیں، ان کا جھگڑا ہو گیا ایک انصاری آدمی سے. اب کون ہے یہ انصاری آدمی وہ پہلے سمجھو، ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے. پہلا قول حمید ان کا نام ہے، دوسرا قول حاطب ابن ابی بلتعا رضی اللہ عنہ مراد ہے، تیسرا قول ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے، چوتھا قول ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ عنہ مراد ہے. یہ 4 الگ الگ اقوال ہے ان کے نام کے بارے میں، لیکن حاطب ابن ابی بلتعا والا نام زیادہ راجے معلوم ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو مہاجری ہے، اور یہاں روایت میں آیا کہ من الانصار ہے، کہ حضرت زبیر ابن عوام کا ایک انصاری سے جھگڑا ہوا، تو اس کی توجیہ بعض حضرات نے کی ہے لغوی، یعنی کہ انصار بمانا دین کی مدد کرنے والے، اور مہاجرین سارے کے سارے دین کے مدد کرنے والے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو انصاری کہا گیا انصاروں سے حلیف ہونے کی وجہ سے، عقد حلف کی وجہ سے ان کو انصاری کہا گیا، اور یہ بدری صحابی تھے، قد شہید بدرن. تو حضرت زبیر اور اس صحابی کا جھگڑا ہو گیا، جھگڑا قائم ہوا، فی شیراج من الحرتی، شیراج پانی کی نالی کے بارے میں، پانی کی نالی کے بارے میں یہ جھگڑا ہو گیا. دیکھو مدینت المنورہ کے اندر بارش کا جو پانی آتا ہے اس پانی کی نالی تھی. بارش کے زمانے کے اندر جو ہے پانی آتا, پانی بہتا اور اس سے جو ہے ایک نالی سی تیار ہو جاتی حرہ کے پاس. تو مدینہ میں حرہ کے پاس پانی کی نالی تھی. ایسے مدینہ منورہ کے قریب میں دو وادیاں بہتی تھیں, اس میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا. تو اس کا پانی کھیت میں سینچائی کے لیے لینے کے سلسلے میں دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ترتیب کیا تھی کہ سب سے اوپر والی زمین والا پہلے پانی لے وے, پھر دوسرے نمبر کے اوپر اوپر والی زمین کے نیچے جس کی زمین ہوئے وہ پانی لے وے, پھر اس کے بعد اس سے بھی نیچے کی زمین جس کی ہوئے وہ پانی لے وے. یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ترتیب تھی. تو اپنے کے تو جھگڑا آج بھی چلتا ہے, جہاں نہر نالیاں ہوتی ہے نا اور دونوں طرف کھیت ہوتے ہیں تو پانی اپنے اپنے کھیتوں میں لینے کے لیے جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں. کسانوں کے درمیان کے اندر ایک مستقل یہ موضوع ہے. تو اس طرح پانی اپنے کھیت میں لینے کے لیے جھگڑا ہو گیا. کانا یسقیانی بھی کلاہما, اسی نالی سے دونوں اپنے اپنے کھیت میں پانی لیتے تھے. تو اولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات فرمائی, اور وہ بات کیسی تھی؟ احسان والی بات, کہ زبیر میرے پھوفیزاد بھائی تم ذرا احسان کرو. یہ حضرت زبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوفیزاد بھائی ہوتے ہیں. تو حضور نے پہلے احسان والا مشورہ دیا, بھائی تھوڑا سا پانی اپنے کھیت میں لے لو, کھیت کو تھوڑا بہت پلا لو, پھر پڑوسی کو دے دو. یہ حضور نے اولاً ان کو یہ مشورہ دیا. تو حضور نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اسقیا زبیر, زبیر اپنی باڑی کے اندر تھوڑا سا پانی لے لو, پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو. تھوڑا لے کے باقی چھوڑنے کا حضور نے ان کو مشورہ دیا. تو اس پر وہ انصاری تو بھڑک گئے, غصے میں آ گئے, جلال میں آ گئے.